This RFM podcast was brought to you with the support of New Zealand On Air.
Hello, assalamu alaikum, kia ora, and may the peace and blessings of God Almighty be upon you all. Welcome to We Are One, a live program dedicated to promoting peace and serving humanity. I am Nabil, a member of the Ahmadiyya Muslim community in Masterton. This program is brought to you by the Ahmadiyya Muslim community, Masterton, New Zealand, a community of former refugees now settled in the beautiful Wairarapa region. We are deeply grateful to the people of Wairarapa and beyond for their support and friendship as we grow together as one community. Thank you for tuning in. Let's work hand in hand toward unity, peace, and community service. So we're going to start our program with a beautiful recitation of the Holy Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
And forbidden to you are married women, except such as your right hands possess. This has Allah enjoined on you. And allowed to you are those beyond that, that you seek them by means of your property, marrying them properly, and not committing fornication.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
And for the benefit you receive from them, give them their dowries, as fixed, and there shall be no sin for you in anything you mutually agree upon, after the fixing of the dowry. Surely, Allah is all-knowing, wise.
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْدٍ.
And whoso of you cannot afford to marry free, believing women, let him marry what your right hands possess, namely your believing handmaids. And Allah knows your faith best. You are all one from another.
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ.
So marry them with the leave of their masters, and give them their dowries according to what is fair, they being chaste, not committing fornication, nor taking secret paramours.
Jazakumullah. That was beautiful. Now we're going to move to the next part of our program, and we're going to talk about a book which was written by the second Caliph of the Ahmadiyya Muslim community, and I'm going to read an article from that book in Urdu. تو اس کتاب کا عنوان ہے دنیا میں سچا مذہب صرف اسلام ہی ہے. جو اور یہ کتاب حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ المسیح ثانی نے لکھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. 1300 سال قبل عرب کی حالت. کہا جاتا ہے کہ عرب آج سے 1300 سال پہلے نہایت تاریک اور جہالت سے بھرا ہوا تھا. نہ اس کا کوئی تمدن تھا، نہ اس کی کوئی تہذیب تھی، نہ وہ علوم کے ترقی دینے میں دنیا کی کوئی مدد کر رہا تھا، بلکہ دوسروں کی دریافت کردہ علوم کے سیکھنے کی طرف بھی وہ توجہ نہیں کرتا. جبکہ دنیا کے مختلف حصوں کے لوگ انسانی فطرت پر غور کر کے اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے کہ انسان فطرتاً شہری زندگی سے مناسبت رکھتا ہے، اور آہستہ آہستہ شہروں اور گاؤں میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے تھے. وہ بھی سوائے شاذ و نادر کی وحشت کی زندگی اور جنگل کی رہائش کو اپنے لیے پسند کرتا تھا، اور ایک جگہ ٹک کر رہنا اسے مصیبت معلوم ہوتا تھا. سوائے سخاوت اور مہمان نوازی کے کوئی قانون اخلاق اس کے چال چلن کا نگران نہ تھا. اس وحشیانہ زندگی کی وجہ سے انسانی زندگی اس کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہ رکھتی تھی۔ انسان کی موت اس کی نگاہ میں ایک روز مرہ کی تبدیلی تھی جس کے پیدا کرنے کے لیے وہ بارہا خود شوق سے سعی کرتا تھا اور اس کا تماشا دیکھتا تھا۔ انسانی زندگی وہ ایک حباب کی طرح سمجھتا تھا جس کا ظاہر ہونا اور فنا ہونا ایک دلچسپ نظارہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا، اور وہ کوئی وجہ نہیں دیکھتا تھا کہ قانون قدرت پر غور کر کے، اس کی مخفی ڈائنامک طاقتوں کو معلوم کر کے، وہ اس نظارہ کو زیادہ دیر پا بنانے کی کوشش کرے، بلکہ تعجب نہیں کہ وہ اپنے دل کے باریک گوشوں میں ایسی ہر ایک سعی کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہو۔ موت اس کے خیالات کو صرف ان دو باتوں کی طرف پھیرتی تھی، مرنے والے کے لیے لمبا سوگ کیا جائے اور جو شخص مارا جائے اس کے قاتلوں سے عبرتناک بدلہ لیا جائے، مگر یہ سوگ یا انتظام اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ وہ انسان زندگی کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ اس میں بھی اپنے لیے دلچسپی اور فخر کے سامان پیدا کرنا چاہتا تھا۔ غرض عرب باوجود دنیا کی ترقی کے اور باوجود اس وقت کی دو زبردست تہذیبوں کے درمیان گھرے ہونے کے اپنی جگہ پر کھڑا تھا، اور رومی اور ایرانی ترقی اس پر بالکل اثر نہ ڈال سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملک اور اس تہذیب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدا ہونا اور نشو نما پانا دلالت کرتا ہے کہ وہ مذہب جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا اسی قسم کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ وہ یقیناً تہذیب اور شائستگی اور روحانی پاکیزگی کی طرف لانے والا تھا، مگر انہی لوگوں کو جو انسانیت کے ابتدائی مدراج کو طے کر رہے ہوں، وہ ان لوگوں کے لیے جو ہزاروں سالوں کی کوششوں کے بعد تہذیب اور شائستگی اور اخلاق کے مفہوم کو نہایت وسیع کر چکے تھے، ہرگز مفید نہ ہو سکتا۔ ہاں، اس مفہوم کو سمجھنے کی قابلیت پیدا کر دینے میں بے شک کارآمد ثابت ہوا ہے، اور آئندہ ایسے ہی لوگوں کو جو عربوں کی طرح کے ہوں، تہذیب و اخلاق کی طرف کھینچ لانے میں ایک مفید آلہ کا کام دے سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا علم ارتقاء سے ہمیں یہی بات معلوم نہیں ہوئی کہ ہر ایک چیز جس جگہ پیدا ہوتی ہے وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں سے ہی مناسبت رکھتی ہے، اور یہ کہ ارتقاء کے ساتھ مدراج کی پابندی لگی ہوئی ہے، ایک درجہ کے بعد اس کے آگے کا درجہ بھی طے کیا جاتا ہے، نہ کہ بیچ کے درجے چھوڑ کر اوپر کے درجوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ پس اسلام ایک اچھا مذہب ہے، مگر ابتدائی حالت کے لوگوں کے لیے، نہ کہ ترقی یافتہ لوگوں کے لیے۔ ہمارے نزدیک ان لوگوں کی یہ بات تو درست ہے کہ اسلام اس وقت آیا جب عرب کی حالت کیا بلحاظ اخلاق کے اور کیا بلحاظ علم کے بالکل گری ہوئی تھی، اور ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مثلاً ارتقاء کے ماتحت ترقی اپنے دائرہ کے اندر اور گردش و پیش کے حالات کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن ہمارے نزدیک ان کا یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ اسلام صرف عربوں یا انہی کی طرح کے اور لوگوں کے لیے مفید تھا، کیونکہ یہ نتیجہ تب نکالا جا سکتا ہے جبکہ اسلام کو اس وقت کے حالات کا نتیجہ قرار دیا جائے، مگر اسلام اس وقت کے حالات کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام کے ذریعے نازل کیا گیا، اور جس طرح یہ ضروری ہے کہ جو تعلیم اور خیالات گرد و پیش کے حالات کے مطابق قدرتی طور پر پیدا ہوں وہ ان حالات کے مناسب اور مطابق ہوں، اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جس تعلیم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے عام قانون قدرت کے علاوہ خاص ضروریات انسانی کو مد نظر رکھ کر بھیجا جائے، وہ نہایت تاریک حصہ دنیا میں نازل کی جائے، کیونکہ خوبصورت کیونکہ بصورت دیگر یہ بات کیوں کر معلوم ہوگی کہ وہ تعلیم حالات گردش و پیش کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ یا رب العالمین، خدا کا ایک خاص عطیہ، اسلام کا یہ دعویٰ محض دعویٰ ہی نہیں بلکہ وہ اس کے لیے اپنے پاس روشن ثبوت رکھتا ہے۔ یہ ثبوت جو اسلام پیش کرتا ہے متفرق قسم کے ہیں، جن میں سے ایک ثبوت جسے میں اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم اس وقت کے گرد و پیش کے حالات کے متحد مسئلہ ارتقاء کے مطابق ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ عرب تو علیحدہ رہا، اس وقت کی دوسری علمی قوموں کے خیالات سے بھی بہت بالا ہے اور ایسے علوم پر حاوی ہے جو اس زمانہ کے لوگوں کی نظروں سے بالکل مخفی تھے، اور سینکڑوں سال کی تحقیق و تدقیق کے بعد جا کر دنیا میں انہیں دریافت کر سکی ہے، اور ایسے امور بھی ہیں جن تک دنیا باوجود اپنی ارتقاء کے اب تک بھی نہیں پہنچ سکی۔ ان کی ہدایات صرف اسلام ہی کرتا ہے اور اسلام سے باہر ان کا نشان نہیں ملتا۔ یہ حکمتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ حکمتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے سینکڑوں اور ہزاروں ہیں، جن کا ایک مختصر مضمون میں گننا ایک محال امر ہے، مگر پھر بھی مثال کے طور پر میں چند ایک امور کو اس مضمون کے ناظرین کی آگاہی کے لیے سلسلہ وار بیان کروں گا تائنے مختصر سا علم ہو جائے اور اسلام کی خوبیوں کے متعلق مزید تجسس کی خواہش پیدا ہو۔ اس مضمون میں جو اس سلسلہ کا پہلا نمبر ہے، میں اس حکمت کی طرف توجہ دلاتا ہوں، یعنی لِكُلِّ دَاعٍ دَوَاعٍ إِلَّا الْمَوْتِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک مرض کا علاج بلا استثناء اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مگر باوجود اس کے انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ بیماریاں دور کی جا سکتی ہیں مگر موت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ انسان آخر مرتا ہے اور ضرور مرتا ہے، آئندہ مرے گا اور ضرور مرے گا۔ یہ کلام ہے جو بانی اسلام کے منہ پر آج سے 1300 سال پہلے جاری ہوا اور ان لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا جو اس کی پوری حقیقت کو سمجھنے کی قابلیت بھی نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس زمانہ میں جاری ہوا جس کے 1000 سال بعد سخت جد و جہد سے علوم دونوی اس وقت پر پہنچے جہاں سے وہ اس حکمت کی صرف شبیہ دیکھنے کے قابل ہو سکے۔ عرب موت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اس کی جنگی اور آزاد زندگی اسے بیماریوں سے بچائے رکھتی تھی، پس علم طب اس کی نظروں سے پوشیدہ تھا اور اس علم سے صرف چند نسخے جو عورتیں سینہ بسینہ یاد رکھتی چلی آتی تھیں اس کے حصہ میں آئے تھے۔ اور اگر باوجود اس کی جنگی زندگی کے وہ بیمار ہوتا تو وہ اسے دیوتاؤں کا غضب سمجھ کر یا ستاروں کا اثر خیال کر کے شفا سے مایوس ہو جاتا تھا اور اسے پیغام اجل سمجھ کر اپنی قسمت پر قناعت کرتے ہوئے ہر قسم کی جد و جہد کو ترک کر دیتا تھا۔ اس کی دائیں طرف ہندوستان اور ایران اور اس زمانہ کے حالات کے مطابق علم طب کے اچھے خاصے علمبردار تھے، اور بائیں طرف یونانی، مگر وہ ان کے بیچ میں رہ کر بھی اس علم سے بالکل کورا تھے۔ اس جماعت کا ایک فرد آج سے 1300 سال پہلے کہتا ہے لِكُلِّ دَاعٍ دَوَاعٌ إِلَّا الْمَوْتِ، ہر ایک مرض خواہ کوئی ہو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پس انسان ہر مرض کے صدمہ سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ اس طرح وہ مرضوں سے بچ کر موت سے بچ جائے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا اس تعلیم کی نسبت یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ عرب کے حالات سے متولد ہوئی تھی؟ عرب تو بیچارے تب سے بالکل ہی ناواقف تھے. خود یونانی جنہوں نے علم طب کو ترقی دیتے دیتے کمال تک پہنچا دیا تھا سینکڑوں بیماروں کو لا علاج قرار دیتے تھے. پھر کیا اس تعلیم کو اس زمانہ کے حالات سے متولد قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے اس حقیقت کے اظہار کے بعد بھی سینکڑوں سال تک دنیا اس تعلیم کی حقیقت نہیں سمجھی اور 18ویں صدی عیسوی تک تمام اقسام طب بیسیوں امراض کو لا علاج خیال کرتی رہی؟ نہیں اور یقیناً نہیں, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اس حکمت کے جاری ہونے کے 1100 سال بعد جا کر دنیا کو اپنی غلطی پر کس قدر تنبیہ ہوئی اور 200 سال کی لمبی جدوجہد کے بعد وہ آج اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ ہر ایک مرض کا علاج موجود ہے اور جن امراض کا علاج اس وقت تک نہیں بھی معلوم ہو سکا ان کو بھی ہم معلوم کر لیں گے. کیونکہ یکے بعد دیگرے ہمارے اس خیال کو کہ فلاں اور فلاں امراض لا علاج ہے نیچر تردید کرتی چلی گئی ہے. پچھلے 200 سال کی علمی ترقی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی صداقت پر مہر لگا دی ہے کہ ہر ایک مرض کی دوا موجود ہے اور آج ہم بہت سے ایسے امراض سے نجات پا سکتے ہیں جن کا علاج آج سے 200 سال پہلے بالکل ناممکن خیال کیا جاتا تھا یا ایسا مشکل تھا کہ بہت کم مریض اس سے بکلی شفا پاتے تھے. قزاز کا مریض جس سختی اور شدت سے جان توڑا کرتا تھا اس کو دیکھ کر بہتوں کے دل ہل جاتے تھے. موت کو چھوڑ کر اس مریض کی تکلیف ہی ایسی ہوتی تھی کہ اس کے رشتہ دار اسے بھی غنیمت سمجھتے تھے کہ مریض کو آرام کے ساتھ مر سکے, لیکن تریاک قزاز ٹیکہ کی ایجاد سے اگر مرض شروع ہوتے ہی ٹیکہ کر دیا جائے تو ایک معقول تعداد میں مریضوں کی جان بچ جاتی ہے, اور اگر امکان زہر ہی کی حالت میں اثر کے ظاہر ہونے سے پہلے ٹیکہ کر دیا جائے تو قریباً سب کے سب آدمی اس مرض کے حملہ سے بچ جاتے ہیں. اور اس کے علاج میں اس ترقی کو دیکھ کر آئندہ کے لیے ہمارا کامل علاج کے نکلنے کی امید کرنا خلاف عقل نہیں ہے. خناق کا مرض بھی نہایت خطرناک مرض ہے اور نہایت ہی مہلک ثابت ہوتا رہا ہے, اور چونکہ اس میں گلے کے اندر ایک زائد جھلی پیدا ہو جاتی ہے اور سانس رکنے لگتا ہے, اس مریض کی حالت بھی نہایت قابل رحم ہوتی ہے اور چند گھنٹوں کے اندر ہی مریض کی حالت یاس کی ہو جاتی ہے اور نہایت دکھ سے سانس رک رک کر مر جاتا ہے. یہ مرض بھی لا علاج ہی سمجھا جاتا تھا اور اگر اس مرض کے بیمار اچھے ہوتے تھے تو اس قدر علاج کا اثر نہیں سمجھا جاتا تھا جس قدر کہ طبیعت کی طاقتیں مقابلہ کا. لیکن تریاک خناق ٹیکے کے نکلنے سے اس مرض کے علاج میں بھی بہت سہولت پیدا ہو گئی اور ایک معقول تعداد میں مریضوں کی جان بچ جاتی ہے. ہلکے کتے کے کاٹنے کے نتائج سے بالعموم لوگ واقف ہیں. اس زہر کا علاج بھی دنیا کو اس سے معلوم نہ تھا اور جو کچھ علاج کیا جاتا تھا وہ یقینی نہ ہوتا تھا اور علاج کہلانے کا مستحق نہ تھا, مگر اب پیسٹیور طریقے علاج سے ہزاروں جانیں ہر سال اس خطرناک آفت سے بچائی جاتی ہیں, اور ان بھیانک مناظر کے دیکھنے سے سگ گزیدہ کے رشتہ دار بچ جاتے ہیں جو ان سے پہلے ان کو دیکھنے پڑتے تھے. تو یہ کتاب کا کچھ حصہ ہے جو میں نے آج پڑھایا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرام میں ہم اس کو شامل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آگے مزید یہیں سے ہی کنٹینیو کریں تاکہ جو ٹاپک ہم نے مضمون شروع کیا ہے ہم اس کو پوری طرح سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں. تو آج کیونکہ تھوڑا سا ہمارا پروگرام شارٹ ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جو ہے اس میں ہم شیئر کریں گے. تو آج ابھی اسی اقتباس کے بعد اب میں اپنا پروگرام جو ہے وہ ختم karta hun. So that's it for today. Today's program is going to be short, and I'm going to conclude my session now for today. So I have some updates for you guys. New refugees in Masterton are starting a new chapter, and Red Cross is right there to help them adjust. Here's how they're making a difference. They are helping with the job support. Red Cross is helping newcomers find jobs that match their skills, giving them a solid start in the workforce. And they are also helping them with the education assistance for young refugees. Red Cross is making it easier to get enrolled in school, colleges, and universities, handling paperwork and offering friendly guidance along the way. And also with this support, refugee families are finding it easier to settle into their new lives in the community. And thanks to the volunteers who are working really hard for them. And thanks to all our viewers and listeners who were able to join us today. If you have any question or comments, please feel free to reach out to us. Our phone number is 0800-947-526. Our phone number is 0800-947-526. Or our email address is info@ahmadiyya.org.nz. It's info@ahmadiyya.org.nz. Assalamu alaikum. This is signing off. This is Nabil Khan.